بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورة الرعد کی آیت نمبر 14. لیکن میں معنی اس کے شروع سے سناؤں گا کچھ آیت نمبر 9 سے تاکہ آخر پہنچتے پہنچتے اس آیت تک مطلب واضح ہو جائے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالیشان ہے. تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جاوے اور جو دن میں چلے پھرے، یہ سب اللہ کے علم میں برابر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے اور ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، کچھ آگے کچھ پیچھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا. کسی قوم کی حالت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے نہیں ہیں. دیکھیے یہ جو وبا تھی اس سے پہلے ہماری حالت کیسی تھی؟ ہر طرح کی آزادی تھی، دین کی تبلیغ تھی، دین کی مجالس تھی، جماعت تھی، تھا وہ جماعت صحیح طریقے کی ہوتی تھی. اب اس قدر چیزیں ختم ہو گئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدلتے تھے. گناہ کر کر کے ہم نے اپنی حالت بدل دی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس مصیبت کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی اللہ کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا. وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ جو تم کو بجلی دکھلاتا ہے، آسمانی بجلی، جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور وہ بادلوں کو بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح و تحمید کرتے ہیں. پھر وہ بجلیاں بھیجتا ہے اور جس پر چاہے گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے. سچا پکارنا یعنی دعا کرنا اسی کے لیے خاص ہے. دعا کرو تو بس اللہ کے. له دعوة الحق والذین يدعون من دونه. اور یہ لوگ پکارتے ہیں جن لوگوں کو، تو وہ پکارنا ایسا فرمایا، مثال دی ہے، جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک اڑ کر آ جاوے اور وہ اس کے منہ تک از خود آنے والا نہیں. بس یہ ہے، اس پر فرما دیا ہے وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. اور کافروں کی دعا، کافروں کی درخواست جو وہ معبود باطلا سے کرتے ہیں، محض بے اثر. تو مسلمان کی دعا میں اور کافر کی دعا میں بہت فرق ہے. مسلمان جو ہے دعا کرتا ہے وہ مقبول ہوتی ہے. کیوں مقبول ہوتی ہے؟ اس کے ایمان کی وجہ سے. ایمان جب ہوگا تو دعا مقبول ہوگی. اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے، جتنا ایمان میں نقص ہوگا اتنا دعا کی قبولیت میں احتمال کم ہے. یوں تو ایک دعا تو اللہ تعالیٰ تو حاجات تو سب کی پوری کر دیتے ہیں، کافر کی. کوئی کافر بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھا ہو. اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں اور مشیت میں لکھا ہوا ہے ہر شخص کی، اتنا کھانا ملے گا، اتنا چیزیں ملیں گی، اتنا پیسہ سب ملتا ہے، ہر شخص کو ملتا ہے. دعا نہ مانگے تو بھی ملتا ہے. لیکن مسلمان کی دعا تو عجیب ہے. مسلمان کی دعا جو ہے وہ ہوتی ہے اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. تو دعا کا تو مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. یہ جو دعا ہے مسلمان کی دعا، اس میں شرط اول یہ ہے کہ ایمان بالکل صحیح ہو. اور بھی بعض چیزیں آ جائیں گی، اجرازا تھا وہ چیزوں کی جو سامنے لے آئیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. قبول نہ ہونے کا مطلب وہ ایمان والا ہے اور دعا مانگے گا تو دعا تو ضرور قبول ہوگی، لیکن اس کی شکلیں ہیں. اگر وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اس بندے کے لیے مفید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں دیں گے؟ فوراً دے دیں گے اور اس کو قرب عطا فرمائیں گے. اور اگر وہ چیز اس کے لیے مضر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں دیں گے. جیسے بچہ، چھوٹا بچہ آپ کے ہاتھ میں چاقو ہو، چھوٹا بچہ ماں سے چاقو مانگے تو ماں دے دے گی؟ ماں نہیں دے گی. اس کو ٹافی دے دے گی، اس کو بسکٹ دے گی، اس کو کچھ اور دے دے گی، وہ نہیں دے گی. بالکل یہی اللہ تعالیٰ. تو ہم ایک چیز مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے ہماری مصیبت دور ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ملتی. مسلمان کو جب نہیں ملے گی تو اس وجہ سے کہ وہ اس کے لیے مضر ہو، اللہ میں اس کے بدلے میں بلا ٹال دیں گے، کچھ اور دے دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے. اور یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں ایک ایسی چیز دے دیں گے، ایسی ایسی نعمتیں دے دیں گے اس شخص کو کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی. یہ ہوتی تو دعا کا اصل فائدہ تو سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے دعا کی اگر کسی کو توفیق دے دی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک خط آیا تھا، کہا تھا کہ میرا دل دعا میں ہی لگتا، ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا ہے. ہاتھ اٹھاتے ہی بہت ہی طبیعت میں عجیب سی ہوتی ہے، جس طرح بھاگ جائیں چھوڑ کر. تو وجہ یہ ہے کہ شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور نفس بھی خلاف ہے، نفس پابندی نہیں چاہتا. چاہے کچھ ہو، ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور مانگیں، اپنی ہر ہر حاجت مانگیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ میں سے معافی مانگیں تاکہ مصیبتیں ٹل جائیں. ایک چیز دعا کے بارے میں ہے، دعا کی ایک کتاب ہے مناجات مقبول، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی زیادہ تر کو. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ دعائیں جمع کی ہیں جو قرآن و حدیث میں، اور اس کتاب کو تقسیم کر دیا ہے 7 حصوں میں کہ آدمی ہر روز ایک حصہ پڑھ لے. اکثر ہمارے احباب اور ہم خود اور ہمارے بزرگ حضرات کا معمول ہے. تو خیر، اس کتاب مناجات مقبول میں ایک دیباچہ ہے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود ہی لکھا ہوا ہے، خطبہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، اما بعد، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو ہر قسم کے صلاح و فلاح کی ضرورت نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالی نے دارین یعنی آخرت اور دنیا کے صلاح و فلاح کے واسطے بہت سارے اسباب، اسباب متکثر یعنی بہت سارے اسباب اور ابواب، رزق کے راستے ہیں، صلاح کے راستے ہیں, ابواب کہلاتے ہیں, ابواب متعددہ موضوع فرما دی اللہ تعالیٰ نے, یعنی ایسے اسباب رکھ دیے ہیں دنیا میں کہ آدمی ان کو اختیار کرے تو اس کو دارین یعنی دونوں جہاں کی صلاح اور فلاح حاصل ہو جائے گی. تو اس لیے ہے کہ اہل حاجت ان سے مدد لیں اور پریشانیوں سے نجات پائیں. میں الفاظ وہ نہیں پڑھ رہا ہوں, الفاظ اس میں مشکل ہیں تو ان کو آسان کر کے عرض کر رہا ہوں. ہلاک کرنے والی چیزوں سے نجات پا جائیں, مصیبتوں سے بچ جائیں. اب یہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ مثال کے طور پر پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلاؤ, اب یہ آگ جلانا ایک اسباب میں سے ہے, یا اگر ملازمت حاصل کرنی ہے کسی خاص قسم کی انجینئر کی تو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرو, یہ اسباب میں سے ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرو. روٹی کھانی ہے تو روٹی کو آٹے کو گوندھو پکاؤ, یہ سب اسباب ہیں. اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب رحم اللہ کا فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ دعا سب سے بڑھ کر تدبیر, دعا سے بڑھ کر کوئی تدبیر ہی نہیں. اس کو لکھتے ہیں حکیم الامت. ان اسباب مذکورہ یعنی یہ اسباب جن کا ذکر ہوا اس میں سے بجز دعا کے جتنے اسباب ہیں ان کے مسببات خاص خاص امور ہیں, خاص خاص چیزوں کے لیے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو فلاح دنیاوی کا سبب بنایا گیا ہے جیسے زراعت اور تجارت وغیرہ, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو فلاح دین کا سبب ہیں جیسے صوم اور صلاح اور حج وغیرہ. گو بل عرض نافع دنیا بھی ہو, مگر دنیا میں بھی وہ نافع ہو جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن مقصود اس کا یہ ہے. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے, فرماتے ہیں مگر صرف دعا ایک ایسی چیز ہے کہ فلاح دین اور فلاح دنیا دونوں کے لیے برابر ایک ہی مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشروع کیا ہے, جس سے بوجہ اس کی جامعیت کے اس کی وقت اور عظمت ظاہر و باہر ہے. کہ یہ ایسی چیز ہے دعا کہ اس سے دین اور دنیا دونوں کی فلاح برابر درجے میں حاصل ہو. اس لیے قرآن مجید اور حدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب اور فضیلت اور تاکید جا بجا وارد ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ قرآن و حدیث میں نہایت درجہ اس کی ترغیب اور فضیلت اور تاکید جا بجا وارد ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا کرو مجھ سے میں قبول کروں گا, اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبادت تو دعا ہے, اور فرمایا جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. لیکن دعا کی توفیق ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, احسان ہے جس کو توفیق ہو جائے ایمان کے ساتھ. اس لیے بار بار میں عرض کر رہا ہوں, وہ روزانہ شام کی نشست جو ہے اس میں بھی اسی پہ ہے زور سارا. میں خود اپنے لیے بھی اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ ایمان بالکل صحیح ہونا چاہیے, پکا ہونا چاہیے, اس سے سب چیز ہو جاتی. تو یہ جو دعا کی توفیق ہو گئی ایمان والے, اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے, اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. یعنی سبھی کھل گئے, قبولیت بھی ملے گی اس کو, جنت بھی ملے گی اور رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی جو عافیت کے مانگنے سے زیادہ محبوب ہو, اور عافیت ایک دنیاوی چیز ہے. اور بھی احادیث ہیں جس سے دنیا کی چیزیں مانگنے کا حکم ہے. نمک مانگو تو اللہ تعالیٰ سے, جوتے کا دسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اور ارشاد فرمایا کہ قضا کو صرف دعا ہٹا دیتی, قضا کو صرف دعا ہٹا دیتی, بالکل سچ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ احتیاط و تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی, اور دعا نازل شدہ بلا سے بھی نافع ہے. ایک جو نازل ہو چکی ہوئی بلا ہے, جیسے آج کل جو وبا ہے, یہ اچھی بڑی بلا ہے, بڑی سخت ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہم سب کو, یا اللہ ہمیں بچائیے, ہمیں اس کا تحمل نہیں ہو سکتا. اور دعا نازل شدہ بلا سے بھی نافع ہے, اور اس بلا سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. اور یہ بھی ہے کہ کبھی بلا نازل ہوتی ہے اور ادھر سے دعا پہنچ کر اس سے ملتی ہے، یعنی اب دعا وہاں سے نازل ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے اور ادھر سے دعا پہنچ جاتی ہے، اور دونوں میں قیامت تک کشتی ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ پھر بلا اس شخص کے پاس نہیں آ پاتی. اس سے پتہ چلا کہ دعا تمام تر تدبیروں اور احتیاطوں سے بڑھ کر مفید ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے قبل بھی دعا کرتا رہے تو اس کی برکت سے مصیبت نہیں آتی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی قبولیت کی یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، بس دعا کر کے، خواہ اس کا قبول ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت کی نہیں. اسی لیے ہمارے اہل اللہ جتنے میں نے گزرے اور جو پڑھا حالات اور ملفوظات وغیرہ، اس میں ہر ایک کا یہ کسی نے دعا کی درخواست کی تو فوراً ہاتھ اٹھا دیتے تھے اور اس کو پسند فرماتے تھے کوئی دعا کی درخواست کرتے، اور فرماتے تھے کہ اس سے تو میرا فائدہ ہے کہ میں کسی کے لیے دعا کروں تو اس میں میرا فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت کی نہیں، اور ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرما لیا کریں، اس کو چاہیے کہ خوش عیشی کے وقت، جس وقت مصیبت میں وہ نہیں ہے، پریشانی میں نہیں ہے، وہ کثرت سے دعا مانگا کرے بلا مصیبت کی. یعنی ابھی مصیبت آئی نہیں ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، بلا مصیبت کے دعا مانگنے کا اثر مصیبت کے وقت مانگنے میں ہوتا ہے. چونکہ یہ شخص جو ہے مصیبت جب نہیں تھی تب مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جب وہ مصیبت کے وقت مانگتا ہے، اور جب مصیبت نہ ہو تو ہم مانگتے ہیں دعا بالکل بھول جاتے ہیں. حقیقت آج واعظ پڑھ رہا تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا دعا ہی کے بارے میں، اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے صرف غیر اختیاری چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں بالکل ہمارے اختیار میں ہیں ان میں بھی دعا مانگو. اور ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلا زدہ قوم پر، جس قوم پہ بلا آئی ہوئی تھی گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے، اور فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا میں اڑ جائے پھر اس کو عطا نہ ہو، خاص سرے دست اس کو دے دیں یا آئندہ کے لیے جمع کر دیں. قبولیت یہی ہے. دیکھیے مسلمان وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ارے وہ تو بس چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے. بہرحال دعا قبول ضرور ہوتی ہے، مگر صورتیں اس کی مختلف ہیں. نمبر ایک، کبھی وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی اس کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کی برکت سے بلا ٹل جاتی ہے، غرض اس دربار میں ہاتھ پسارنے سے کچھ نہ کچھ مل کر رہتا ہے. لیکن اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو، عوام کو تو کیا، بہت سے خواص کو بھی دعا سے محض بے رغبتی اور بے توجہی ہے، توجہ ہی نہیں دیتے، یا اگر کبھی توجہ دیں گے تو بناوٹی دعائیں. بتائیے بناوٹی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تنہائی میں اکیلے بیٹھ جاؤ اور اللہ میں سے مانگ، مجمع کر کے دعا مانگنا یہ تو کہیں آیا نہیں ہے. ہمارے دل میں دعا ہے، مجھے تو شرم آتی کہ میرے دل میں جو دعائیں ہیں میں دوسروں کو کیوں ظاہر کروں، میری حاجات ہیں، میرے خاص جذبات ہیں، وہ میں اپنے رب سے کہوں گا، دوسروں کیا بتاؤں. باقی تعلیم کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایسی دعائیں کی، وہ الگ چیز ہے، وہ تعلیم ہے، دکھانا ہے کہ دیکھو یوں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی مشق کرا دیتے ہیں. اور جو دعائیں اوقات دعا میں ہوتی ہیں، جیسے پانچ وقت کی نماز کے بعد اور خود نماز کے دوران ہی دعائیں پھر سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، وہ دعا ہے، التحیات دعا ہے، درود شریف دعا ہے، اس بعد دعا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے کی ہر حرکت نماز میں دعا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آموختہ سا پڑھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی دلچسپی کا اثر نہیں پایا جاتا. اور یہ سمجھ کر دعا کرنے کا تو ذکر ہی کیا کہ یہ عرضداشت اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں پیش کر دینا اور بار بار درخواست کرنا کامیابی کا ایک مؤثر اور اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے. جس طرح سے اپنے بعض حاجتوں کے لیے دنیا کے حکام سے بار بار التجا کرنا, بار بار دعا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امیدیں اور امنگیں ابھرتی ہیں اور تازہ ہوتی ہیں. اب بعض لوگ دعا کرتے ہیں, ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, روز کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور قبول نہیں ہوتی, پریشان ہو جاتے ہیں. منع ہے جلدی کرنا. لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ نے ایک عجیب بات بتائی مجھے. مجھے کہنے لگے کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر میں سب لکھ دیا ہے, تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ میرا جب اتنے ہزار یا اتنے لاکھ بار دعا مانگے گا یا اتنے ہزار بار یا لاکھ بار جو بھی تعداد ہے وہ جب یہ ذکر کر لے گا تو ہم اس کو فلاں نعمت عطا کر دیں گے, اور اس تعداد کا ہمیں علم نہیں, اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو آدمی لگا رہے جب وہ تعداد مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس دیباچے میں فرماتے ہیں, اگر کوئی بڑی مصیبت پڑتی ہے اور ہاتھ پاؤں مارنے سے کام نہیں چلتا تب بمجبوری کسی ایک آد کو شاد و نادر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے, وہ بھی دعا کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ کوئی وظیفہ یا عمل شروع کر دیا اور عملیات میں چلے گئے, خواہ وہ شریعت کے موافق ہو یا مخالف. اگر کسی نے بڑی احتیاط کی اور موافقت شرع کا بھی لحاظ کیا تب بھی ان اعمال میں وہ برکت کہاں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں میں. دعا میں اخلاص شرط ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا بعض نے درود ترجینا تک کا کہا یہ ورد کرو اور اطلاع دو اس کے اوپر, کون لائن ہوگا ایک لاکھ دس لاکھ بار کیا ان لوگوں نے. ارے بھائی دعا تو تم اللہ سے کرتے ہو اور اپنے لیے کرتے ہو, تم اس کو دوسروں کو کیا بتاتے ہو کہ ہم نے اتنی بار یہ ورد کر لیا. اس سے تو اخلاص سارا کا سارا ختم ہو گیا, وہ دعا کہاں رہی. یاد رکھیے جب اخلاص ختم ہو جائے گا تو وہ دعا کہاں رہی, وہ تو وبال کا ذریعہ بنی. حدیث شریف میں بالکل واضح ہے کہ جہاں ریا داخل ہوئی کسی عمل میں وہ بجائے اجر و ثواب کے عذاب کا ذریعہ بنے گی, چاہے وہ شہادت ہی کیوں نہ ہو, وہ جہنم کا ذریعہ بنے. ہمیں تو عبادت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, چھپا کے کرو, چپ کرو, چپ چاپ سے اپنی دعا کرو. دیکھیں زکریہ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کیا, ندان خفیہ, کیا خاموشی سے انہوں نے دعا کی, کسی کو پتا بھی نہیں, اور وہ قبول ہوئی. ایسی عجیب دعا قبول ہوئی. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا میں کوتاہیاں, نمبر ایک بدون آڑے وقت کے دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہونا, بس زبانی ایک دعا وظیفہ بنایا ہوا ہے, معمول بنایا ہوا ہے, وہ پڑھ لیا, یہ دعا نہیں ہے. کسی دعا کا پڑھنا دعا نہیں کہلاتا. جب پہلا حج کرنے کی توفیق ہوئی تھی پہلی بار یہاں پہ, تو مجھ کو جو کتاب ملی اس وقت وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احکام حج تھی, اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی تھی جو میرے دل میں بیٹھ گئی کہ طواف وغیرہ کے موقع پہ دعائیں لوگ پڑھتے ہیں مختلف قسم کی, عربی زبان میں ہیں دعائیں. لکھا تھا کہ بھائی دل سے جو دعا ہوگی وہ کام کی ہے, عام مختصر پڑھنے سے وہ بات. اب تو خیر وہ والا ایڈیشن ہم نہیں ملتا جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تھا وہ کام ہے, لیکن اس میں یہ بات بڑی عجیب لکھی ہوئی تھی کہ بھائی دل سے دعا مانگو. بس ایک آدمی پڑھتا جا رہا ہے, دوسرے اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں کورس کے انداز میں, یہ تو بے ادبی ہے. تم اپنی حاجت مانگو, اور وہ سمجھ میں بھی ان کو نہیں آ رہا ہے کہ کیا مانگا جا رہا ہے, تو پھر فائدہ کیا ہوا. دعا تو مانگنا ہے, تو اس میں کم سے کم تو اس کو پتا تو ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بدون آڑے وقت کے دعا کی طرف توجہ نہ ہونا ایک کوتاہی, دوسرے ایسے وقت میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں چھوڑ کر نئے نئے وظائف. بھائی مشکل پڑ گئی, سات الحاجہ پڑھو, دعا مانگو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے, اور مختلف موقعوں کے لیے دعائیں بتائی ہیں. تیسرے بدشوقی اور بے رغبتی سے دعا کرنا اور جی نہ لگانا, اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ غافل قلب کی دعا قبول نہیں ہوتی. غافل قلب دو طرح سے, ایک تو دعا کے وقت غافل ہے, دماغ کہیں اور ہے, تو وہ دعا تو وہ تو دعا ہی نہیں ہوئی, وہ دعا کہاں ہوئی, دماغ کہیں اور ہے تو وہیں وہ لگا ہوا ہے, صرف ہونٹ ہل رہے. اور ایک یہ غفلت ہے کہ اس شخص کو غفلت ہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اور اگر حکم معلوم ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا, وہ غافل ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. صاف ہے حدیث شریف میں, دونوں احتمال ہیں, دونوں احتمال ہیں تو دونوں معنی ممکن ہوتے ہیں. اور نمبر چار, قبولیت کا یقین اور امنگ نہ ہونا. دیکھیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب دعا مانگے بندہ تو پورا پکا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اس کو ضرور قبول کریں گے. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز حاصل تھی, ان کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک صحابی نے ایک سانپ کے زہریلے سانپ کے کاٹے ہوئے پہ دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا, تو ایک ہی بار کافی ہوا اس کے یقین کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے. اور پانچویں کوتاہی یہ ہے کہ جلدی کرنا, اور اگر ذرا بھی دعا میں دیر ہو تو تنگ ہو کر چھوڑ دینا. دیکھیں نا, اس کی تو بالکل غلط بات ہو گئی کہ ایک تعداد مکمل کر کے دعا کو چھوڑ دیا. بھائی تعداد کیا, ہم تو لگے رہیں گے. اس پر یاد آیا, ایک بزرگ کو میں نے اپنے لیے کہا تھا کہ فلاں معاملے کے لیے دعا کر دی گئی, تو اللہ کے فضل سے ان کی دعاؤں سے وہ ہو گئی, چیز مل گئی, لیکن میں ان کو بتانا بھول گیا. کافی عرصے کے بعد وہ ملے یہی مکہ مکرمہ میں, تو پوچھا کہ آپ کا وہ معاملہ تھا, حضرت کو تو ہوگی, میں تو اب تک دعا کر رہا ہوں اس کے لیے, وہ بےچارے دعا کر رہے ہیں اور میں نے ان کو خبر ہی نہیں دی, وہ دعا ہی کرتے رہ گئے. دیکھیں یہ ہے دعا تو ہمارا مستقل ہے, اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے, ہم یہ کیسے کر دیں گے کہ چھوڑ دیں گے. ہاں بھائی اچھا ایک لاکھ مرتبہ ہو گیا, بس ہو گیا ختم, تعداد مکمل کر دی, یہ کون سی دعا ہوئی. خوب بھائی, سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو طریقہ ہم نکال رہے ہیں دعا کا, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا تھا, یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, پہلے یہ تو معلوم کر لو اچھی طرح سے. تو ان کوتاہیوں کے تدارک کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں جمع کی, اور اس میں وجوہات یہ ہوئی کہ جب خود حاکم مضمون بتلا دے تو پھر اس کی منظوری میں کوئی تردد نہیں رہتا, اس لیے قرآن و حدیث کی دعائیں بہت مقبول ہوتی ہیں, لیکن بشرط ہے کہ سمجھ کے مانگی جائیں اور انہی آداب کے ساتھ مانگی جائیں جن کا حکم ہے, اور پھر انہی دعاؤں میں تمام دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی رعایت کی گئی. یہ ضرورتیں ہم قیامت تک بھی سوچیں تو ممکن نہیں, اور بعض اوقات اگر ہم اپنی دعا مانگیں گے تو مضمون سوئے ادب ہو جائے گا, جس سے وہ دعا الٹی وبال جان ہو جاتی ہے. اچھا دعا بھی دو طرح کی ہوتی ہے, دعا تو کئی طرح کی ہوتی ہے, لیکن ایک طرح سے تقسیم یوں کر سکتے ہیں کہ ایک دعا میں اپنی حاجت ہے میری, مجھ کو فلاں چیز چاہیے, اور ایک ہے کہ پوری امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اس کا بھی آج کل بہت رواج ہے. تو جو دعا اپنے لیے مانگے گا بندہ, وہ تو ظاہر ہے اپنے ہی طور سے مانگے گا. مثلا مجھے اگر ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو میں کمپیوٹر مانگوں گا اللہ میں سے, گاڑی کی ضرورت ہے گاڑی مانگوں گا, سائیکل کی ضرورت ہے سائیکل مانگوں گا, کھانے کی ضرورت ہے کھانا مانگوں گا, تو وہ وہی چیز مانگوں گا. دوسرے ہر شخص کی دعا الگ ہوگی, اپنی ہوگی, لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو پوری امت کے لیے ہیں, ان میں تو بھائی صرف وہی استعمال کرنا چاہیے سیگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. مناجات مقبول میں ایسے تمام سیغے دے دیے ہیں, اپنی طرف سے ہم نئے سیغے نکالنے کی کیا ضرورت ہے. یا مثال دی ہے کہ اگر ہم اپنی دعا مانگیں گے تو اس میں خطرہ ہے, حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جو آخرت سے متعلق دعائیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں, باقی دنیا کے معاملے میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے معاملے میں تو جو آپ کی چیزیں ضرورت ہے وہ مانگیے, اللہ کے گناہ کی بات اور صلہ قطعہ رحمی کی دعا نہ مانگیں, دو چیزیں بالکل منع ہیں. ایسی دعا کی جس میں گناہ ہے, ٹیلی ویژن کی دعا کر رہا ہے, بھائی ٹیلی ویژن جائز کہاں ہے جو تم اس کی دعا کر رہے ہو, وہ دعا تو وہ تمہارے منہ پہ ماری جائے گی, گناہ کی دعا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ٹیلی ویژن میں کیا گناہ ہے, ارے بھائی مرد بیٹھا ہوا ہے، گھر کے سارے مرد بیٹھ کے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہے، اس میں کسی کو شک ہے کہ اس میں یہ حرام نہیں ہے، اور عورت اس مرد کو دیکھ رہی ہے جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، چاہے وہ مرد عالم ہی کیوں نہ ہو، عالم کو دیکھنا کس نے کہا کہ جائز ہے عورت کے لیے، تو وہ حرام نہیں ہے. اب دینی پروگرام آ رہے ہیں، دینی پروگرام میں کتنا گناہ ہو رہا ہے، جب عورت کسی نامحرم کو دیکھتی ہے تو دونوں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اس طرح سے مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے نامحرم کو تو دونوں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. تو گناہ کی دعا نہ مانگے، پتہ رحمی کی دعا نہ مانگے، اپنی حاجت مانگے. اور جو دعا آخرت سے متعلق ہے اس میں تو خدا کے لیے وہی صیغہ استعمال کرو جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اپنی مرضی سے کرو گے تو اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلطی ہو گئی، ہم آپ کیا چیز ہیں، وبال جان ہو جاتی ہے وہ دعا. یہ لکھا ہے حکیم الامت کے الفاظ، ایک صحابی نے صبر کی دعا کی، یا ایک صحابی نے دعا کی تھی کہ جتنا عذاب مجھ کو آخرت میں ہونا ہو وہ سب یہی دنیا میں ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. غرض اپنی رائے اور قیاس سے مضمون معین کرنے سے اس قسم کا احتمال رہتا ہے جو دعائیں منصوص ہیں وہ ان خدشات سے خالی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انہی الفاظ میں ان دعاؤں کو پڑھی جائے جن کا تعلق آخرت سے ہے. دو تین چیزیں ہیں ان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، ایک تو غافل قلب، اس کو دور کریں، ہر وقت نظر ہر وقت یہ سوچیں کہ میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے، اور جس وقت جو حکم ہو اس پہ عمل کرنے میں لگ جائیں تاکہ غافل قلب نہ ہو، گناہ کی چیزوں کی دعا نہ کریں. اور ایک اور بات ہے، اب آج کل جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یہ وبا اور بلا ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، لیکن وہ ہٹ نہیں رہی، بلکہ کوئی ہٹنے کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے جو حدیث شریف میں بتائی گئی، ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نیکی کا حکم دو یعنی امر بالمعروف، اور برائی سے منع کرو، کوئی گناہ ہو رہا اس کو روکو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو مگر تمہاری دعا کو قبول نہ کیا جائے. اور ایک روایت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم، دیکھیں کیسی عجیب دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بہر صورت نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اسے مدد کے لیے پکارو گے تو تمہاری پکار مستجاب نہیں ہوگی، سنی نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی. سن لیجیے، ہم نے کیا کیا، امر بالمعروف نہیں انل منکر جو کرتے ہیں وہ بھی ایسے طریقے سے جو کہ بھائی گناہ کو چھوڑو، اصل چیز تو گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ ہمارے جو وہ ہیں اہل و عیال ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، ان کو تو روکنے میں کیا مشکل ہے، حکمت عملی ضروری ہے بے شک، نرمی ضروری ہے، سب چیزیں اپنے وقت کے اوپر، نرمی اپنے وقت پہ سختی، لیکن روکنا ضروری ہے، گناہ سے روکنا ضروری ہے. اس کو چھوڑ دیا، اب بعض کئی جگہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ والد صاحب تو ماشاء اللہ خوب تسبیح اور تہجد اور سب کچھ ہے، اور اولاد ٹی وی میں لگی ہے، الٹی سیدھی چیزوں میں لگی ہے، شادیوں کی خرافات بالکل ہو رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے گھر کے اندر، اور ان کو پرواہ نہیں، تو بالکل اس کے بعد دعا کیسے قبول ہوگی. تو اب ہم تو اکیلے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ہر عورت ہر مرد اپنے متعلقین کو روکے گناہ سے، اور جو ضروری چیز ہے نماز کے وقت نماز پڑھو، اس کا بہت اہتمام کرے، معلوم کرے احکام. دیکھیے ہے فکر کی بات، اس کا طریقہ بس ایک ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کے بن جاؤ. سب سے پہلے تو ایمان کو سیکھو، جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کسی نہ کسی درجے میں ایمان میں خرابی یا نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت لوگوں کے ایمان چلے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا، اس طرح سے ہوگا، وجہ گناہ کو حلال سمجھ. اس قدر کثرت ہو گئی ہے اس بات کی کہ جو صریح گناہ ہیں بہشت زیور میں جو گناہ لکھے ہیں ان کو حلال سمجھ لیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے گناہ سے, خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو بلا اور مصیبت ہم لوگوں پر آ گئی ہے اللہ تعالی اس کو ہٹا دے. آمین.